موجودہ 20ویں صدی بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکی ہے. یہ صدی ملت اسلامیہ کی 1400 سالہ تاریخ میں ایک انوکھی آزمائش کا دور تھی. یورپ کی مادہ پرست اور خدا بیزار تہذیب اپنی پوری توانائیوں اور تمام تر مکروہ منصوبہ بندیوں کے ساتھ ملت اسلام پر حملہ آور ہوئی. تمدن و معاشرت، اخلاق و تہذیب، سیاست و معیشت اور تعلیم و تربیت کے ہر میدان میں اس نے ایک معرکہ شر و فساد برپا کر دیا. لیکن آج مغربی سامراج کا لایا ہوا یہ دور گراں خوابی بیتنے کو ہے. افغانستان کے اندر مجاہدین کے ہاتھوں ٹوٹنے والی غلامی کی زنجیر کی جھنکار نے ملت اسلامیہ کے خوابیدہ شیر کو بیدار کر دیا ہے. آج پورے عالم کے اندر ایک تغیر ہے، تبدیلی اور انقلاب آیا ہی چاہتا ہے. کمیونزم ختم ہو چکا اور سرمایہ داری نظام سے بغاوت کا جذبہ عام ہو رہا ہے. اور یہی دور تحریک اسلامی کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک چیلنج ہے. انسانیت جو امن و سکون کو ترس رہی تھی، اب اس کی نظریں دوبارہ اسلام کی طرف لگی ہوئی ہیں. اب ملت اسلامیہ کا فرض ہے کہ وہ اس چیلنج سے نبرد آزما ہو. اس موضوع پر فکر و دانش کے دریچے وا کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر خورشید احمد صاحب. ان کی گفتگو کا عنوان ہے عالمی تغیرات کا تفصیلی جائزہ اور ملت اسلامیہ کے لیے چیلنج.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم خرم بھائی، میرے نہایت ہی عزیز اور محترم تحریکی بھائیوں اور بہنوں، مجھے اس وقت عالمی تغیرات اور حالات اور امت اور تحریک اسلامی کے لیے چیلنج کے موضوع پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید اس بارے میں دو آرا نہ ہو کہ ہم سب تاریخ کے ایک بڑے فیصلہ کن دور سے گزر رہے ہیں، جس میں نہایت بنیادی تبدیلیاں اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں. شاید تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے یہ تبدیلیاں اتنی غیر معمولی نہیں، اس لیے کہ داعی تحریک اور اس کے رفقا نے پچھلے 7 سال میں جو فکر پیش کی ہے اور جو نتیجہ تیار کیا ہے، اس میں ان تبدیلیوں کا شعور اور احساس نمایاں طور پر موجود تھا. اور ہماری ذہنی پرورش اسی لٹریچر پر ہوئی، لیکن دوسرے افراد کے لیے یہ تبدیلیاں، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں کھول دینے والی اور سر چکا دینے والی. میں ان میں سے 4 بنیادی تبدیلیوں کی طرف آپ توجہ منظور کروں گا. پہلی چیز، پچھلے 2.5 سال میں اشتراکیت کا زوال اور اشتراکیت کے ایک عالمی قوت، یعنی ایک نظریہ اور ایک ون پاور، دونوں کی حیثیت سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عالمی قوت، وہ نظریہ اور وہ تہذیب جو کم از کم پچھلے 70 سال ایک عظیم طاقت کی حیثیت سے موجود تھی، جس نے اپنی طاقت کو اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے بھی استعمال کیا، اور مقابلے کی طاقتیں جس سے خائف تھی، لیکن ان 2.5 سال میں وہ بتاشے کی طرح بیٹھ گئی۔ دیوان برلن کا ٹوٹنا، پورے مشرقی یورپ سے اشتراکیت کا اٹھنا، اور پھر خود سوویت رشا کا منتشر ہو جانا، اور دنیا کی اشتراکی تنظیموں کا اپنے ناموں کو بدل لینا، اپنے مقاصد کو بدل لینا، اپنے آزاد کو بدل لینا، یہ وہ غیر معمولی تبدیلی ہے جو اس زمانے میں آئی۔ پھر اور ذرا آپ وسیع کینوس میں دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ دوسری جنگ کے بعد جو عالمی قوتوں نے نقشہ بنایا تھا سیاسی، جو توازن قوت قائم کیا گیا تھا، اس کے دو ستون تھے، دو سپر پاورز تھیں جو دنیا کے نئے محور بن گئی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کی طرف سے ایٹم بم کا استعمال دوسری جنگ کے ختم ہونے کا سگنل بنا، اور اس کے بعد ان دونوں روس اور امریکہ نے ان دوسری دو طاقتوں کے ساتھ مل کر، جو چاہے ان کے بابر نہ تھی لیکن اس وقت وہ بھی ایک عالمی قوت سمجھی جاتی تھی، یعنی برطانیہ اور فرانس، پوری دنیا کو اپنے اپنے دائرے اثر میں بانٹ لیا۔ دراصل یلٹا کا معاہدہ اسی تقسیم اور اپنے اپنے اثر کو مستحکم کرنے کی کوشش تھی، اور اس میں انہوں نے اس بات کی کوشش بھی کی کہ جن دو طاقتوں سے ان کو سب سے بڑا خطرہ پیش آیا تھا، یعنی جرمنی اور جاپان، انہیں اپنے تئیں ہمیشہ کے لیے غیر مؤثر بنا دیا۔ جرمنی کو 400 میں بانٹ دیا گیا، اس کے لیے فوج رکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا، اور پھر جاپان کو بھی اسی طریقے سے مکمل طور پر عسکری اعتبار سے غیر مؤثر بنا دیا گیا۔ انہیں توقع تھی کہ اس طرح ابھی ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے، اور آئندہ دنیا جو ہے وہ انہی بڑی طاقتوں کی چراگاہ ہے۔ بہت جلدی حالات بدلنے لگے، روس نے دیکھا کہ ایٹمی قوت کتنی بڑی طاقت ہے، اور اس نے ہر ممکن کوشش کر کے 4 سال کے اندر اپنے کو ایٹمی طاقت بنا لیا۔ یہ وہ سگنل تھا جس پر چرچل جیسے آدمی نے کہا تھا کہ اب دوسری عالمی جنگ کے حلیف نئے دور کے حریف بن رہے ہیں۔ اسی وقت سے امریکہ نے ایک نیا جال پھیلایا جس کا بنیادی تصور یہ تھا کہ اشتراکیت کو اس کی حدود میں مقید کر دیا جائے، محصور کر دیا جائے، تھیوری آف کنٹینمنٹ اسے کہتے ہیں، اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے سیاسی اور معاشی معاہدات پیکس کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہ تھا سرد جنگ کا آغاز، اور اگلے 40 سال سرد جنگ کے سال قرار دیے جاتے ہیں، جس میں 2 120 کے قریب چھوٹی لڑائیاں ہوئی، علاقائی لڑائیاں ہوئی، لیکن ایک توازن خوف کی وجہ سے، بیلنس آف ٹیرر کی وجہ سے کوئی بڑی عالمی جنگ نہیں ہوئی جس میں سپر پاورز براہ راست شریک ہوئی. کوریا میں پراکسی وار ضرور ہوئی، لیکن اسی طرح ویتنام میں، لیکن یہ ہے کہ دونوں عالمی طاقتیں اس خوف کی بنا پر کہ جو اب اسلحہ ان کے پاس ہے وہ صرف حریف کو ختم کرنے کے لیے کام نہیں آئے گا بلکہ اس سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. اس لیے کہ جو ایٹمک آرسنل ان دونوں بڑی طاقتوں نے جمع کیا، جن کی تعداد تقریباً 7,000 واحد ہے، وہ پوری دنیا کو 50 بار تباہ کرنے کے لیے کافی. اور اس پر رکے نہیں، اس کے بعد پھر اسپیس ٹیکنالوجی، اسٹار وار اور ان سب پر بلینز خرچ کیے گئے. تو یہ نقشہ تھا جو بنایا گیا. روس کے سپر پاور کی حیثیت سے بیٹھ جانے سے یہ سارا نظام گرم برم ہو گیا، اور یہ بڑی بنیادی تبدیلی ہے جو بین الاقوامی حالات میں رونما ہوئی ہے، اور اس کے چند پہلوؤں کی طرف میں ابھی اشارہ کروں گا. تو اسی سے پھر ہم تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، اور وہ تیسرا نقطہ ہے امریکہ کا دنیا کی واحد عالمی طاقت کی حیثیت سے ابھرنا یا اس کا یہ زام. جب اسے یہ حیثیت حاصل ہے اور وہ اس مقام پر آ گیا ہے جہاں اب وہ دنیا کو ایک نئے عالمی نظام، نیو ورلڈ آرڈر کی طرف لے جا سکتا ہے، اور اس نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد امریکہ کی بالادستی، امریکہ کا واحد عالمی قوت اور پوری دنیا کی سیاست کا ایک محور ہونا. اسے عام بین الاقوامی تعلقات کی اصطلاح میں پیکس امریکانا کہتے ہیں، یعنی وہ نظام جو اب امریکہ کی بالادستی کے اوپر مبنی ہو اور اس کی دسترس میں گویا کہ پوری دنیا. بات صرف امریکہ کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی امریکہ کے مفکر بھی اور امریکہ کے پالیسی ساتھ بھی. وہ یہ بات بھی پیش کرتے ہیں کہ اشتراکیت کے زوال اور اس کی ناکامی دراصل اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ امریکہ اور مغربی معاشرہ جس سیاسی اور معاشی نظام پر مبنی ہے وہ سرمایہ نظام، وہ لادینی جمہوریت جسے اصطلاح میں پولیٹیکل اینڈ اکنامک لبرلزم کہتے ہیں، اب یہ دنیا کا فاتح نظریہ بھی، یعنی صرف دنیا کی عالمی قوت ہی نہیں بلکہ عالمی نظریہ بھی. اس بارے میں بے شمار چیزیں آئی ہیں، لیکن شاید سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ جس پر گفتگو ہوئی ہے مضمون امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سابق انٹلیکچوئل فرانسس یاکوہاما کا مضمون ہے جس کا عنوان تھا تاریخ کا اختتام، دی اینڈ آف ہسٹری. اور بنیادی تصور یہ تھا کہ اب تک نظریات کے کشمکش و تصادم سے تاریخ آگے بڑھتی رہی ہے، لیکن اب جو ہمارا مد مقابل نظریہ تھا وہ گویا کہ ختم ہو گیا ہے، اور ایک آخری اور ابدی فتح، فائنل وکٹری، پولیٹیکل اکنامک لبرلزم کو حاصل ہو گئی ہے. اور اب اس کے بعد تاریخ کا وہ دور شروع ہوا ہے جس میں یہی نظریہ اور اس نظریے کے محافظ قوت یعنی امریکہ دنیا کے اصل فیصلہ کن طاقت ہوگی. اس پس منظر میں امریکہ نے جس نئے عالمی نظام کی بات کی اس کی اصل تو یہی دونوں اصول تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سہارا لیا ہے اس چیز کا کہ اب اقوام متحدہ یونائٹیڈ نیشنز بھی ایک نیا رول ادا کرے گی. آپ کو پتا ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز کا قیام 1945 میں جنگ کے اختتام پر ہوا تھا, اور اس وقت جو سیاسی حقائق تھے ان کی روشنی میں اس ادارے کو قائم کیا گیا تھا, جس کے دو بنیادی ادارے ہیں, ایک جنرل باڈی جس میں تمام ارکان برابر ہوتے ہیں لیکن اس کے پاس فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, اور دوسری سیکیورٹی کونسل جس کے پانچ مستقل رکن ہیں جو اس وقت کی پانچ قوتیں تھیں, یعنی امریکہ, روس, برطانیہ, فرانس اور چین, اور انہیں ویٹو کا حق حاصل ہے. جس قرارداد کو ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے منفی ووٹ کے ذریعے سے چاہے تو ختم کر سکتا ہے, اور اگر باقی تمام متفق بھی ہوں تب بھی وہ قرارداد منظور نہیں ہو سکتی, اور تمام فیصلہ کرنے کی قوت, حتیٰ کہ فوجی کاروائی, اکنامک سینکشنز, ان سب کا اختیار صرف سیکیورٹی کونسل کو حاصل ہے. یہ گویا کہ اس وقت کی جو سیاسی حقیقتیں تھیں ان کو ایک ادارے کی شکل میں ڈھالا گیا. اس یونائٹیڈ نیشنز نے سینکڑوں ریزولوشن پاس کیے ہیں لیکن حقیقی فوجی قوت کا استعمال صرف ایک ہی بار ماضی میں کیا تھا, اور وہ تھا کوریا میں, اور وہ بھی اس وقت ہوا جبکہ روس کا وزیر خارجہ غصے میں واک آؤٹ کر گیا, اور اس طرح وہ نیگیٹو ووٹ نہ دے سکا, اور اس کی عدم موجودگی میں سیکورٹی کونسل نے فیصلہ کیا. دوسرا استعمال اس کا پھر عراق کے خلاف 1990-91 میں کیا گیا, لیکن امریکہ اپنے اس نئے نظام میں یہ چاہتا ہے کہ یو این او کو استعمال کریں, اور اس طرح یو این اے کا امبریلا, اس کا چھاتا استعمال کر کے وہ اپنی مرضی کے مطابق دنیا کے نقشے کو بنائے, اور جہاں چاہے جو چاہے اقدام کرے, لیکن اس میں یو این او کو بھی استعمال کیا جائے. یہ اس کا خاص پہلو ہے. نہیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت سے نئے نعرے ہیں جو انہوں نے دیے ہیں, جن کا تعلق ہیومن رائٹس سے, ڈیموکریسی سے وغیرہ وغیرہ. چوتھی اہم ڈیولپمنٹ اس پورے عرصے میں, ویسے تو بحث کا مجموعی سامراجی نظام کا انتشار, نئی آزاد مملکتوں کا قیام جن کی تعداد اب 164 تک پہنچ چکی, لیکن ان میں خصوصیت سے مسلمان ممالک کی آزادی, اور اگر وسط ایشیا کی آزاد ریاستوں کو شامل کر لیا جائے جو اب یو این او کے ممبر بھی بن رہی ہے, تو اس طرح مسلمانوں کی آزاد ریاستیں جو ہیں یہ اب 54-55 تک پہنچ جاتی ہے, جو تقریباً یو این او کی کل ممبرشپ کا ایک تہائی ہے. آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا قیام جو 1969 میں ہوا, اور اس کے ساتھ بہت سے ایسے ادارے جو معاشی, فکری, تعلیمی, انفارمیشن, ٹیکنالوجی, سائنس, ان میدانوں میں مسلمانوں کے درمیان تعاون کی کوئی صورت پیدا کری. لیکن ان میں یہ سب سے اہم چیز مسلمان ملکوں میں اپنے مسلمان ہونے کا احساس, ان میں اسلامی تحریکات کا رونما ہونا, اور اسلامی تحریک ایک محدود معنی میں, یعنی منظم اسلامی تحریک جیسے جماعت اسلامی, فضل المسلمین, اور دوسری ایک عمومی حرکت, ایک احیاء کی لہر جس کو یہ تنظیمیں متاثر کر رہی ہیں لیکن وہ صرف ان تک محدود نہیں, اور اس لہر میں خصوصیت سے یہ بات کہ مسلمان اپنے تشخص کو دریافت کر رہے, وہ اس نظام سے جس میں کہ ان کو جکڑ دیا گیا معاشی بھی اور سیاسی, بے چین اور مسترد, مسلمان دنیا کا جو نقشہ بنا ہے یہ نقشہ بھی دراصل انہی بڑی طاقتوں نے بنایا. ہمارے پاس اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلی جنگ سے لے کر کے اب تک جو قومی ریاستیں وجود میں آئی ہیں, نقشوں میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں, نئی ریاستیں جو بنائی گئی ہیں, وہ سب دراصل ایک قسم کی بندر باٹ سے متعلق ہے. جس وقت برطانیہ اور فرانس پہلی جنگ کے بعد شرق اوسط کی قسمت کو طے کر رہے تھے, تو ان کے نمائندوں نے بیٹھ کر یہ ساری حد بندیاں کی جو آج آپ کو سعودی عرب, اردن, شام, فلسطین, لبنان, عراق, کویت, مصر, سوڈان, ان سب میں آپ کو نظر آتی ہے. فرانس نے جب قبضہ کیا تھا افریقہ پر, مسلم افریقہ پر, تو اس وقت صرف وہاں تین سلطنتیں تھیں, اور جب فرانس وہاں سے گیا ہے تو مسلمانوں کی ان تین سلطنتوں کو اس نے 17 آزاد ریاستوں میں بانٹ دیا. تو یہ سارا نقشہ دراصل اسی زمانے میں بنا ہے, اور مسلمان اس نقشے کے وارث ہیں, اس کے بنانے والے نہیں. یہ پوری دنیا ان کے لیے بنائی گئی ہے, لیکن اس کے بنانے میں ان کی اپنی فکر, ان کی اپنی سوچ, ان کے اپنے ارادے, ان کے اپنے مفاد سے دخل نہیں. لیکن یہ سیاسی حقائق کی حیثیت سے ان کے لیے ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ, اور اسلامی تحریکات نے اسی پس منظر میں سیاسی بھی اور معاشی اپنے کام کا آغاز کیا. اسلامی تحریکات نے بہت سارے کنٹریبیوشن کیے ہیں, میں اس وقت ان سب میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا, لیکن صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اسلامی تحریکات نے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ صرف نماز اور روزہ, حج اور زکات سے اسلام عبارت نہیں. اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جس میں اگر تم اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو پھر یہ بندگی کا راستہ نفسانی زندگی سے لے کر کے اجتماعی نظام تک, قانون تک, آپس کے تعلقات اور باقی دنیا سے تعلقات, یہ ایک پوری تہذیب, ایک پورا نظام, ایک پورا دین, یہ احساس انہوں نے پیدا کیا. اس کی تفصیلات میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سا کام کرنے کا باقی بھی, لیکن جو بیداری کی لہر ساری دنیا میں مسلمانوں میں ہے ان میں ایک مرکزی نقطہ یہ, اور یہ وجہ ہے کہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں مغرب کی تہذیب سے نفرت اس کے خلاف بہا رہا, اشتراکیت اس کو مقابلہ کرنے کا عزم, سیکولرزم, قوم پرستی, علاقائیت پرستی, لسان پرستی, یہ سارے جو فطرے ہیں جو سارے کے سارے آئیڈیولوجیز ہیں مغرب کی, اسلامی تحریک نے ہر جگہ ان سے مخالفت اور ٹکراؤ دیا, اور ہر جگہ مسلمانوں نے شریعت کی بالادستی کے قیام کی خواہش اور طلب, وہ چاہے شریعت کے معنی نہ جانتے ہوں بری طرح, اس کی تفصیلات سے آگاہ نہ ہو, لیکن یہ گویا کہ ریلنگ پوائنٹ بن گئے اس پوری جدوجہد کی. اور دوسرا برائی رکھتا یہ تھا کہ مسلمان امت ایک امت, مسلمانوں کا مفاد ایک مفاد, اور معاشی اور سیاسی تقسیم بندیاں جو بھی ہوں لیکن بالآخر امت کی وحدت اور امت میں ایک یکجہتی پیدا کرنا, اس میں خواہ کتنا وقت نہیں لگے اور اس کے لیے خواہ کیسی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑے اور کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے, لیکن ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دوسری خصوصیت ہے جو ان تحریکات کے کنٹریبیوشن کی بنا پر ہمیں نظر آتی ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جن چار بنیادی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں پہلی اشتراکیت کا زوال، دوسرا دنیا کا ایک واحد سپر پاور کی مرکزیت کے نظام کی طرف بڑھنا، تیسرا ایک نئے عالمی نظام کی بات جس میں چاہے بہت سی چیزیں ایسی محسوس ہو کہ اس کو اجتماعی نظام کے رنگ دیا جا رہا ہو، لیکن فی الحقیقت وہ امریکہ کی بارادستی اور جس فلسفے پر امریکہ کی تہذیب مبنی ہے یعنی پولیٹیکل اکنامک لبرلزم، اس کا فروغ، اور چوتھی چیز اسلامی دنیا کی بیداری ان تمام لمیٹیشنز کے ساتھ جو معاشی سیاسی اعتبار سے ہیں، لیکن سب کے باوجود یہ ایک چوتھی بڑی تبدیلی ہے جو اس زمانے میں واقع ہوگی. یہی وہ چیز ہے جو پھر اب ہمیں مستقبل کی طرف مراجعہ کرنے میں مدد دیتی ہے سمجھنے میں کہ اب اصل مزاحم قوتیں کون کون سی ہیں. اور میں ضمناً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گلف کی جنگ، افغانستان میں جنیوا ایکارڈ اور اس کے بعد سے اس بات کی کوشش کہ افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم نہ ہونے پائے اور وہاں حالات کسی نہ کسی نئے بگاڑ نئے ٹکراؤ کی طرف جائیں جس میں خواہ افغانستان کی تقسیم ہو یا افغانستان پر کسی ایسی حکومت کو مسلط کرنا کہ جس کے نتیجے کے طور پر سول وار کی طرف ملک جائے. اس میں پشتون اور فارسی بولنے والوں کی کشمکش، اس میں لبرل اور فنڈامنٹلسٹ کی تقسیم، اس میں شیعہ اور سنی کے فرق کو نمایاں کرنا، یہ وہ ساری چیزیں شامل ہیں. اسی میں مسئلہ فلسطین کو ختم کرنا اور جو مذاکرات شروع کیے گئے ہیں ان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ علاقے پر اسرائیل کی بالادستی کو جسے عمل قائم کر دیا گیا اب اسے گویا کہ سیاسی نقشے میں بھی سمجھ لیا جائے اور علاقے کی تمام حکومتوں کو اسرائیل کو ریکگنائز کرنے، اس سے اپنے معاملات طے کرنے، اس سے تجارتی تعلقات استوار کرنے اور یہاں کی معیشت، یہاں کی عسکری قوت، یہاں کی فکر، اس سب میں اس کے لیے ایک نیا رول نکالا جائے. اسی میں شامل ہندوستان سے ایک نئے رشتے کو استوار کرنا، کشمیر اور کشمیر میں جو جہاد آزادی ہو رہا ہے اسے غیر موثر بنانے کے لیے کشمیر کی تقسیم، کشمیر کی آزادی یا کوئی اور فطرت جس کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل نہ ہو سکے کہ پاکستان مستحکم ہو اور ہندوستان کو اس علاقے کی ریجنل پاور کے طور پر بلڈ کیا جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں صاف نظر آ رہی ہے کہ اس نئے نظام کے مختلف پہلو اور مختلف حصوں ان سے سفر ادا کرنا گویا کہ حقائق سے آنکھیں مون دے کر بتا دیا ہوگا. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کے سامنے رہے کہ اللہ کی مشیت اور تاریخ کا فراز، اس کو طے کرنے والے عوامل کہ مستقبل کیا ہونا ہے وہ نہیں ہوتے جو کوئی پاور یا سپر پاور سوچے کہ وہ کر سکتی. اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں امریکہ ایک واحد ورلڈ پاور کی حیثیت سے رونما ہوا وہیں یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہم حقائق کا گہرے جائزہ نہ لیں اور یہ متعین نہ کریں کہ فی الحقیقت کیا یہ نئی ورلڈ پاور بن سکتی ہے اور کیا فی الحقیقت یہ تاریخ کے مستقبل کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے. میں تاریخ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ یہ غور و فکر کریں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بظاہر امریکہ کی عسکری قوت دنیا کی سب سے بڑی قوت اور اسی بنا پر وہ اس دام میں مبتلا ہے کہ وہ
visit tusky.org